هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے. آج کے دن کی فضیلت کا ایک اہم عنوان یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے اگر وضو کر کے جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک ایک قدم پر اس کو ایک سال کی نماز اور ایک سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے. یہ کتنا بڑا احساس ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کے ایک فرد کا تذکرہ کیا جس کو اللہ رب العزت نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی اور خیر کی توفیق عطا فرمائی، نیک اعمال اس نے کیے. صحابہ کرام نے سنا تو فرمایا: حضور، ہم کیسے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے. ہماری عمر کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ 60 اور 70 کے درمیان ہے، تو اتنی لمبی عمر ہماری نہیں ہے، تو ہم اس مقام کو کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس امت کو اس مقام بلکہ اس سے بلند مقام تک پہنچانے کے لیے ایک شب ایسی عطا کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ بہتری نیک اعمال کے اعتبار سے ہے، خیر کے اعتبار سے ہے، عبادت کے اعتبار سے ہے. لہذا کسی کو 1000 سال کے برابر اگر موقع ملے، اور کسی کو وہ لیلۃ القدر کی شب مل جائے اور چند سالوں میں اس کو اس کی توفیق ہو جائے، تو اس سے کہیں زیادہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے. ایسے ہی جمعہ کا دن بھی ہے، مبارک دن ہے. قرآن پاک کے اندر 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے جو آیت دنیا کی زندگی پر روشنی ڈالتی ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتی ہے، اس کی ماہیت کو، اس کی حیثیت کو، اس کی قدر و قیمت کو، اس کے مقام و مرتبے کو، اس کی افادیت و نافعیت و صلاحیت و صالحیت کو، اور اس کی مدرت کو، اس کے نقصان کو، اس کی ہلاکت و بربادی پر روشنی ڈالتی ہے. وہ آیت سورہ حدید کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا: اعلموا، جان لو، علم حاصل کرو، واقفیت حاصل کرو. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہے. لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے. کھیل اور تماشے میں جو لطف و لذت ملتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، چند سیکنڈوں کی ہوتی ہے. لہذا لعب و لہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. لعب کہتے ہیں اس کھیل کو جس میں کچھ بے مقصد محض لذت حاصل کرنا مقصود ہو، جس طرح چھوٹے بچے ٹوائے لیتے ہیں، کھلونے لیتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں، تھوڑی دیر تک لڑتے ہیں، بھیڑتے ہیں، پھر اس کو سب توڑ تاڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ لعب. لہو جس میں تھوڑا سا مقصد ہوتا ہے، گول حاصل کرنا ہوتا ہے، مقصد کی تحصیل ہوتی ہے، وہ لہو ہے. جس طرح آج بڑے بڑے گویا کے مقابلے ہوتے ہیں, بڑی بڑی پارٹیاں اور اس میں شریک ہوتی ہیں, اور اس میں لوگ ہزاروں ہزار خرچ کر کے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اور پھر کوئی پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے, اچھل کود کرتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے, پھر دوسرے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے. یہ لہو ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ کھیل اور تماشا ہے. لہو ولعب ولہ. تو اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہ وزینۃ وتفاخر. جب بڑا ہوتا ہے, بچہ تھا, جب بڑا ہوتا ہے, نوجوانی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے, تو ٹیپ ٹاپ فیشن یہ چیز اس کے اوپر ہوتی ہے, یہ فیشن وہ فیشن, بال کی تراش و خراش. پہلے بال لوگ بناتے تھے, اب بال جو ہے بچوں کو دیکھیے, نوجوانوں کو دیکھیے, تو ایسی ایسی کٹنگ ہے کہ دیکھ کر کے ہنسی بھی آتی ہے, عجیب چول ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی, تو شہادت کے بعد ان کے لڑکوں کے بال بڑے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے بال چھوٹے کرا دو. تو چھوٹے بال میں ادھر سے کاٹ کر کے ادھر کر دیا گیا, یہ چھوٹے ہو گئے بال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ان بچوں کو لایا گیا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, یہ بال صحیح نہیں ہے, یہ بال صحیح نہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع. ایسے بال کو قزع کہتے ہیں جس میں یہ کنارے یہ سب چھوٹے چھوٹے ہوں بالکل, اور بیچ میں بڑے بال چھوڑ دیے جائیں, یا پیچھے کے بال چھوٹے ہوں آگے کے بال بڑے نظر آئیں, تو یہ قزع ہے. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب بال برابر ہونے چاہیے, لہذا اسی طرح آپ نے کٹوایا, اور منع فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور تراش خراش بالوں کے تعلق سے قائم کی جائے اور اسے پسند کیا جائے. لیکن آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے, ہمارے نوجوان جو ہمارے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, دیندار مزہ, لیکن بال کے معاملے میں وہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے, اللہ کے رسول کی پسندیدگی کیا ہے. تو زینہ قرآن پاک کیا کہتا ہے, اس مرحلے میں جب وہ بالغ ہوتا ہے تو ٹپ ٹاپ کی طرح زینت, اور پھر فخر کرتا ہے, اپنے لباس پہ فخر کرتا ہے, اپنے بالوں پہ فخر کرتا ہے, اپنی گاڑی پہ فخر کرتا ہے, ان تمام چیزوں کے اندر تفاخر بینکم, آپس میں دوستوں کے درمیان وہ بار بار جو ہے اپنے کالر کو دکھاتا ہے, اپنی چیزوں کو دکھاتا ہے, اپنے ٹائی کو دکھاتا ہے, اپنے چشمے کو دکھاتا ہے, یہ تفاخر کی چیز ہے. جوانی کا مرحلہ جب گزر جاتا ہے اور بڑھاپا شروع ہوتا ہے, تو بڑھاپے میں اب وہ ٹپ ٹاپ ختم, وہ زینت و فیشن کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے, جیسا ملا کھا لیا, جو ملا پہن لیا, لیکن یہ چاہتا ہے کہ مال خوب اس کے پاس. لہذا اولاد کما رہی ہے, بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں, تو تذکرہ کر کے خوش ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے امریکہ میں ہے, فرانس میں ہے, جرمنی میں ہے, بڑا جو ہے ایسا امبیسڈر ہے, اور یہ ہے, چاہے وہ بیٹا اس کو کچھ نہ دے, لیکن تکاثر تکاثر فی الاموال والاولاد, مال اور اولاد کے تذکرے سے خوش ہوتا ہے. کھانے کو چاہے کچھ نہ وہ کھا سکے, ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے سوائے سوپ پینے کے, کچھ نہیں کر سکتا ہے, کچھ نہیں کھا سکتا ہے, لیکن وہ ان سب چیزوں کے تذکرے کے ساتھ خوش ہوتا ہے, چاہتا ہے کہ دو چار لوگ ملیں, ان کے سامنے ذکر ہے, کسی نہ کسی بہانے اپنی مال کا جائیداد کا تذکرہ وہ ضرور کرتا ہے, اس کے ذریعے اسے خوشی و مسرت حاصل ہوتی. یہ ہے ہماری زندگی کا خلاصہ, یہ ہے ہماری زندگی کا خلاصہ. اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اللہ نے تمہیں پیدا کیا کمزور تھے, اتنے کمزور تھے کہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے, اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے, سوائے رونے کے کچھ نہیں آتا تھا, کچھ نہیں سمجھتے تھے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا من ضعف, پھر ذرا قوت دی, اس قوت ضعف کے بعد قوت اس نے دی, طاقت قوت, تھوڑی سی قوت اس نے عطا فرمائی, جوانی آ گئی. پھر کیا کہنے صاحب, تمہارے اندر ترنگ پیدا ہو جاتی, اترانے لگتے ہو. نوجوان ہمارا بھائی بیٹھتا ہے, جب اپنی گاڑی پہ بائک پہ بیٹھتا ہے تو سمجھتا ہم پائلٹ ہیں, فضا میں چل رہے ہیں, سڑک پہ نہیں چل رہے. کتنے حادثات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ. اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, پھر کمزوری آ جاتی ہے, چلا نہیں جا رہا ہے, آنکھیں رخصت ہو رہی ہیں, دانت رخصت ہو رہے ہیں, کان رخصت ہو رہے ہیں, ہاتھ پیر رخصت ہو رہے ہیں, سب ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور آخر یہ کہ ہم مٹی کے حوالے ہو جاتے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کی مثال دیتے ہوئے پھر ایک بات جو اہم انتہائی اہم ہے اس کو بیان فرمایا اللہ رب العزت نے, وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ثُمَّ يَهِي جُ فَتَرَاهُ مُسْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. اللہ نے ایک مثال دی, کمثل غیث عاجب الکفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. اس کی مثال, زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک ایسی زمین جو پرتی ہے, بنجر ہے, بارش ہوئی اس میں زرعی نکل آئی, یا کھیت ہے اس کو آپ نے بنایا, اس میں گیہوں لگایا آپ نے, اس کی زرعی نکل آئی اور پھر ڈنٹھل اس کے ہوئے, پھر بالی اس کی ہوئی, ہریالی اور شادابی ہے, کسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, ہماری یہ کھیتی ہے, ہماری یہ کھیتی. تھوڑی دنے کے بعد وہ کھیتی پیلی پڑ جاتی ہے, سوکھ جاتی ہے, اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے, بھوسا بن جاتی ہے. فرمایا یہی زندگی کا حال ہے, بڑھاپا آتا ہے تو ہماری کھیتی شادابی سے زردی کی طرف مائل ہو جاتی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارا کوئی بس نہیں چلتا ہے. اس کے بعد اس زندگی کے دو مرحلے ہیں, دو راستے ہیں, دو اس کے لیے ٹارگیٹ ہیں, جس کو اس نے پایا ہے کہ نہیں پایا ہے, کیا پایا ہے کیا کھویا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل غیث عجب الکفار نباتو ثم یہی جو فتراہ مسفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید. اگر اس زندگی کی اس نے قدر کی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اس نے اس زندگی کو گزارا ہے, تب تو مغفرت الہی کا اس کے لیے بشارت ہے, اور رضوان الہی, رضا الہی سے وہ خوشی اور مسرت و شادمانی کی زندگی پائے گا, اور اگر ایسا اس نے نہیں کیا ہے تو اس کے لیے شدید عذاب ہے اللہ کے یہاں, جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, نہ اس کی اولاد ہوگی, نہ اس کے دوست و احباب ہوں گے, نہ اس کی جائیداد ہوگی. بلکہ جو شخص اپنی زندگی میں مال ہی مال, زندگی کے اندر ہر وقت فکر دنیا کی ہے, تو قیامت میں یہ سارے مال و اسباب کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا, سارے مال و اسباب کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا. اگر اس نے یہ تعلیم حاصل کی, قرآن پاک کی تعلیم نہیں حاصل کی, دین کی تعلیم نہیں حاصل کی, دنیا کے سارے علوم اس نے حاصل کیے, بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوا, اور غافل رہا آخرت سے, دین سے, تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ عَارَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرَ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. اس کے سارے علوم سے جو کچھ اس نے کمایا ہے, جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے, سب اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن. ہماری کتاب سے تو نے عراض کیا, ہمارے کلام سے تو نے عراض کیا, ساری کتابیں تم نے پڑھی, سارے علوم تم نے حاصل کیے, اس کے سارے مقاصد تم لو اور جاؤ, خالدین فی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں پڑا رہے. ایسا بوجھ جو بڑا برا بوجھ ہے, سا یوم القیامت حملہ, قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہے جو اس کے سر پہ ڈالا جائے. صرف وہی بچہ نہیں جس نے زندگی اس طرح گزاری, وہ باپ بھی, وہ سرپرست بھی اس زد میں آئے گا کہ اس نے اپنے بچے کو بڑے علوم میں بہت ممتاز اس نے کیا, لیکن دین سے دور رکھا, قرآن پاک اس نے نہیں پڑھایا, اللہ کی, اللہ کے رسول کے دین سے واقف نہیں کرایا, تو اس کے سر کے اوپر ہی من عارض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا, وزرا یہ دنیا کی زندگی, ومغفرت من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی کیا ہے, پیدا کرنے والا بتا رہا ہے, پیدا کرنے والا ہی بتا سکتا ہے اس زندگی اس نے دی ہے, اس زندگی کی حقیقت کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا کی زندگی دھوکا ہی دھوکا ہے, دھوکا ہی دھوکا ہے, دھوکے کی ٹٹی. ایک بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے, اس کا وزیر اس کے سامنے ہے, वजीर कुछ सोच रहा है। बादशाह ने पूछा, तुम क्या सोच रहे थे? वजीर ने कहा, हुजूर हम कुछ नहीं सोच रहे थे। कहने कुछ तो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे बताओ। जब बहुत इसरार बादशाह ने किया तो वजीर ने कहा कि हुजूर ये सोच रहा था कि आप कितने खुश किस्मत हैं, इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं, काश हमें 1/10 भी इस सल्तनत का मिल जाए तो हम भी खुश किस्मत हो जाएंगे। बादशाह ने कहा कि नहीं, 1/10 नहीं, आधी सल्तनत मैं तुम्हें दे रहा हूं। और फौरन फरमान लिखा उसके लिए आधी सल्तनत, लेकिन उसमें एक शर्त लगा दी। शर्त ये लगा दी कि 3 सवालात के जवाबात अगर तुम दे दोगे तो आधी सल्तनत तुमको मिलेगी, नहीं दोगे तो 1 महीने का वक्त, 30वें दिन अगर ये जवाब नहीं मिला जो हम बताने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं, तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब वो बहुत परेशान हुआ, कहा लिखो पहला सवाल लिखो। उसने कलम कागज लेकर लिखना शुरू किया, पहला सवाल लिखो कि जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा क्या है। नंबर 3, जिंदगी में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ये 3 सवालात के जवाबात तुम हमें दे दो तो आधी सल्तनत तुम्हें मिल जाएगी, और नहीं दोगे तो 30 दिन के बाद तुम्हारी गर्दन को कलम कर दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा, जाओ तुम्हें मौका, 1 महीने का मौका दिया जाएगा। अब वो बाहर निकला, मजबूर था अब तो जाने के लिए। अब लोगों से पूछ रहा है, साहब इन इसके जवाबात क्या कोई नहीं बता रहा, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या कोई नहीं बता रहा, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा क्या है कोई नहीं बता रहा, जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कोई नहीं बता रहा। यहां तक कि 29 दिन गुजर गए, उसको जवाब नहीं मिला, सख्त परेशान है। उस परेशानी के आलम में शहर की कच्ची बस्तियों की तरफ निकल गया, झोपड़ी और ये, उसमें आगे गया तो देखा कि एक झोपड़ी है, उसमें एक बुजुर्ग नुमा एक इंसान बैठे हुए हैं, बूढ़े से। उन्होंने दूर से देखा तो कहा, आओ आओ, 3 सवालात के जवाबात में फंस गए हो तुम। इसने कहा, अरे इनको कैसे मालूम हो गया, हमने तो बताया भी नहीं हो 3 सवालात के जवाब। कहा, नहीं, आओ आओ, 3 सवालात के जवाबात में तुम फंसे हुए, आओ मेरे पास। ये गया तो क्या मंजर देखता है कि वो बड़े मियाँ पानी में सूखी रोटी डुबो करके खा रहे हैं, गिलास में पानी लेकर के सूखी रोटी उसमें डुबो करके खा रहे हैं, और कुत्ता बैठा हुआ है उसके सामने, प्याला दूध का भरा हुआ है, और उसको वो करीब हुए ये शख्स, तो उन्होंने जिस बोरिए पर बैठे हुए थे बोरिया को उठाया तो उस बोरिए के नीचे वो खलात फाखरा जो वजीर पहनता है, जो वो पहने हुए था, वो खलात फाखरा उस बोरिए के नीचे बिछा हुआ है जिस पर वो बैठे हुए। और ज़रा इसको ताज्जुब हुआ कि ये तो वजीर की वर्दी है जो बादशाह की तरफ से मिलती है, ये इसके नीचे कैसे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो घबराओ नहीं, बात यह है कि मैं भी इस 3 सवालात के चक्कर में फंस गया था, मैं भी वजीर था और बादशाह ने हमसे भी ये 3 सवालात किए थे, और मैंने 3ों के जवाबात सही सही दे दिए, तो मेरे नाम आधी सल्तनत का फरमान बादशाह की तरफ से आया। लेकिन मैंने गौर किया कि ये जिंदगी अगर यही है जिसका तذکرہ इन सवालात के दायरे में किया गया है, तो इस जिंदगी से बेहतर है कि ये जिंदगी हासिल न कीजिए। लिहाजा मैंने ऐसा किया कि उसको वहीं पर फाड़ा, चाक किया और वजारत को छोड़ दिया, आधी सल्तनत छोड़ करके आकर के एक कुटिया बना के यहां मैं हूं, मुतमईन हूं, ये सूखी रोटी पानी में भिगो करके खा रहा हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया के झमेले से बचाया। अच्छा देखो, मैं 2 सवालात के जवाबात तो तुम्हें बताता हूं बगैर किसी फीस के, लेकिन 1 की फीस अदा करनी पड़ेगी। तैयार हो गया कि चलो 2 के तो मिल जाएंगे, 2 के मिल जाएंगे। तो उसने कहा कि देखो, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, मौत आकर के रहेगी, कोई इसका मुनकिर नहीं है। कोई मुनकिर मौत से ہر فرد, ہر چیز, ہر مخلوق قائل ہے کہ موت ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کل شیء ہالک الا وجہ, ہر چیز تباہ ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات. تو دنیا زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے. زندگی میں یا زندگی کی سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وہ خود زندگی ہے, وہ خود زندگی ہے. انسان سمجھتا ہے ذرا سی قوت تو سمجھتا ہے کہ اب ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کسی پہ ظلم کرتا ہے, ستمرانیاں کرتا ہے, بھول جاتا ہے کہ اس کے اندر کمزوری بھی آئے گی, اس کے اندر بڑھاپا بھی اس کو آئے گا, اس کے اہل و عیال اس کو چھوڑ دیں گے. اگر تخت سلطنت بیٹھ رہا ہے تو جس کے مخالف ہوا سب کچھ اس کے گھر کو بگڑاتا ہے, اس کی جائیداد کو ضبط کرتا ہے, اس کے مال و اسباب کو قرق کرتا ہے, اس سے متعلق دوست احباب سب کو جو ہے بے خانمہ برباد کرنے کی ٹھان لیتا ہے. لیکن بھول جاتا ہے کہ یہ زندگی اس کے ساتھ دینے والی نہیں ہے. جس کی بنیاد پر وہ یہ سب کر رہا ہے تو یہ دھوکا ہے کہ نہیں دھوکا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی دھوکا ہی دھوکا ہے. ریئل عالم ارواح, ریئل عالم آخرت, عالم دنیا دھوکا ہے, فریب ہے, جال ہے, پھسلن ہے. یہاں پہ انسان کہاں گر جائے اس کو پتہ نہیں. لہذا اس نے کہا کہ دو ہم نے بتا دیے, تیسرے سوال کا جواب بھی ہے لیکن ایک قیمت ہے. پوچھا کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت یہ ہے کہ یہ جو کتا دودھ پی رہا ہے, دودھ چاٹ رہا ہے, اس دودھ کو تم پی لو تو بتا دیں گے. اب وہ بہت پریشان ہوا کہ کتے کا جھوٹا کیسے پیے, کسی طرح تیار نہیں پینے کے لیے. تو اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو دو آپشن ہیں تمہارے سامنے, ایک یہ ہے کہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے, کل وہ دن آ رہا ہے تمہارے سر کو قلم کر دیا جائے گا, اور ایک یہ ہے کہ تمہاری سلطنت پاؤ تو یہ پیالے کا دودھ ہے پی لو. تھوڑی دیر سوچتا رہا, سوچتا رہا, سوچتا رہا, پھر اس نے آنکھ بند کیا, پیالہ اٹھایا اور گٹاگٹ پی لیا. جب پی لیا تو اس بزرگ نے کہا کہ جانتے ہو زندگی کی سب سے بڑی کمزوری اس کی خود غرضی ہے. زندگی کی سب سے بڑی اس کی خود غرضی ہے. اسی خود غرضی کی بنیاد پر سارے رشتوں کو وہ توڑتا ہے, اللہ کی رضا سے منہ کو موڑتا ہے, اور زندگی کے اندر وہ چیزیں کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے. خود غرضیاں اس کو وہاں تک لے جاتی, وہ رشوتیں لیتا ہے, سود خوری کرتا ہے, وہ جا کر کے ایسے جگہوں پر پہنچتا ہے جہاں فریب ہی فریب ہے, دھوکا ہی دھوکا ہے. دوسروں کے کھاتے سے مال و اسباب کال سینٹر میں بیٹھ کر کے نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کو سمجھتا ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, تو یہ دھوکا ہے کہ نہیں دھوکا, یہ کمزوری ہے کہ نہیں کمزوری. تو زندگی کی سب سے بڑی کمزوری وہ کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے, ہمیں مال و اسباب کمانے سے نہیں روکا گیا ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی محبت کیا ہے؟ آخرت کیا ہے؟ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. دنیا کیا ہے؟ دنیا اس غفلت کا نام ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے, آخرت کی یاد سے ہم کو غافل کرتے ہیں. یہ دنیا ہے. دنیا کی محبت کیا ہے؟ کہ ہم اس غفلت کی بنیاد پر بالکل اس کو چھوڑ کر کے بالکل اسے اپوزٹ لائن میں جانے کے لیے تیار رہیں اور اسی میں لگے رہیں. یعنی نماز ہماری چھوٹ رہی ہے کوئی پرواہ نہیں, روزہ ہم نہیں رکھ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں, حج کو ہم نہیں جا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں, خیر و بھلائی کے کام, لیکن صبح سے شام تک اپنی تجارت کے اندر, اپنے مال و اسباب کے اندر, اپنی جائیداد کے اندر, اپنے باغات کے اندر, ان سب چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو یہ دنیا ہے اور دنیا کی یہ محبت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیت, حب الدنیا راس کل خطیت, دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. لیکن اس کے مقابل میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حلال کمائی کرنا یہ فرض ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد. جس طرح نماز فرض ہے, جس طرح روزہ فرض ہے, جس طرح حج فرض ہے, جس طرح زکات دینا فرض ہے, ایسی حلال کمائی بھی کیا ہے؟ فرض. حلال کمائی بھی فرض ہے. لہذا ایک فرد حلال کمائی کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں, اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں, اس کی آل و اولاد میں اس کی خصوصیات و امتیازات پیدا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا ان کے پاس تھی, لیکن اس دنیا نے ان کو غفلت میں نہیں ڈالا, اللہ کو یاد کرتے رہے, شریعت پر چلتے رہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے, ان کی وصیت بخاری شریف کے اندر بہت مشہور ہے, وصیت زبیر کے نام سے. انہوں نے آخر میں جب آخری وقت ان کا تھا تو اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹے دیکھو میرے اوپر قرض ہے, میرے اوپر 22 لاکھ درہم کا قرض ہے, میرے 15 گھر ہیں اور بہت سی جائیدادیں ہیں, ان ساری جائیدادوں کو فروخت کر دینا, فروخت کر کے میرے قرض کو ادا کرنا. مرنے کے بعد سب سے پہلی چیز تکفین ہے, تدفین ہے, غسل ہے, یہ واجب ہے, دوسروں پر ہے. اس کے بعد قرض کی ادائیگی ہے, اس کے بعد وصیت کا نفاذ ہے, اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہے. یہ 4 اعمال ہیں جو دوسروں پر, اس میت پہ فرض نہیں ہے بلکہ دوسروں پر فرض ہے جو اس کے قریبی ہیں. تو فرمایا کہ نمبر 1 یہ کہ میری جب وفات ہو جائے تو میری جائیداد فروخت کر کے قرض ادا کرنا. اس کے بعد وصیت کی کہ جو مال بچ رہے تو 1/3 اللہ کے راستے میں دے دینا اور 2/3 کو باہم ورثہ میں تقسیم کر لینا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وفات کے بعد فروخت کیا, 15 گھر تھے ان کے, 1-2 نہیں تھے. معلوم ہوا کہ گھر کا متعدد ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اگر تجارت کے لیے ہے تو اس پر زکات واجب ہوگی, اگر رہائش کے لیے ہے تو زکات بھی نہیں واجب ہوگی. لہذا جب بیچا گیا تو 5,98,00,000 درہم ملے, 5,98,00,000, اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, لہذا 22 لاکھ کا قرض تھا اس کو ادا کر دیا گیا. اب 5,76,00,000 ان کے پاس بچے, اس میں 1/3 انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا, بقیہ تقسیم کیا گیا. تو اتنی بڑی رقم کس کے پاس نکل رہی ہے؟ حضرت زبیر کے پاس نکل رہی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کمانا, تجارت کرنا یہ ممنوع نہیں ہے, یہ دنیا نہیں, یہ دنیا داری نہیں ہے, بلکہ یہ مطلوب ہے, لیکن اس کا حق ادا کرتا رہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کے پاس صرافہ کا, سونے اور چاندی کا کاروبار تھا. چاندی اتنی جمع ہو گئی, ایک دفعہ اتنی جمع ہو گئی اور اس میں زنگ لگ گئے, چاندی میں زنگ بھی لگ جاتا ہے, کالی پڑ جاتی ہے, تو اس کو انہوں نے دھوپ میں پھیلوا دیا اور اس کے اوپر گدھوں کو دوڑایا تاکہ اس کا زنگ دور ہو جائے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنا ان کے پاس سونے اور چاندی کا انبار تھا, اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ, ہم ان کو عثمان غنی کہتے ہیں لیکن یہ ان کا اہم لقب نہیں ہے, غنی تو بہت سے ہو سکتے ہیں, اصل لقب یہ ہے, اصل ان کا امتیاز یہ ہے کہ کسی بھی فرد کو کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں نہیں ملی, ملی ہیں نہیں ملی, سوائے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے ذی النورین کہتے ہیں, 2 نور والے, یعنی 2 صاحبزادیاں. حضور اکرم احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے منسوب ہے, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, لہذا ذی النورین کہا جاتا ہے. اللہ نے اتنا دیا تھا, اتنا دیا تھا کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو پہلا ان کا جو ہے فرمان تھا, یہ پہلا ٹارگیٹ تھا, وہ مسجد نبوی. فرمایا میں مسجد نبوی کو نئے سرے سے بناؤں گا. مٹی کی مسجد تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی, پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی. فرمایا اس کو میں بناؤں گا نئے سرے. لوگوں نے کہا ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے ہے, حضرت عمر حضرت ابو بکر کے آثار میں سے آپ اس کو مٹائیں گے؟ فرمایا کہ تم نے اپنے گھروں کو تو پختہ بنا لیا ہے اور اللہ کے گھر کو تم کچا رکھو گے؟ یاد رکھو کسی قوم کے اندر اگر یہ چیز ہو کہ اس کے مکانات تو بہت عالیشان ہوں اور مسجدیں عالیشان نہ بنائی جائیں تو یہ توہین ہے اللہ کے گھر کی، اس پر پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کیا جواب دے؟ لہذا میں تو بنواؤں گا۔ لہذا انہوں نے فیصلہ کیا، اس کے لیے جو ٹائلز منگوائے، پتھر منگوائے وہ اٹلی سے منگوائے، اور جو لکڑی استعمال کی وہ رنگون و برما سے انہوں نے منگوایا، اتنی دور سے، اور اس میں ساری چیزیں استعمال فرمائی، اور مسجد نبوی کو انہوں نے نئے سرے سے جو ہے زرق برق کیا، سجایا۔ اگر حضرت عثمان کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو ایسا کر سکتے تھے؟ لہذا پیسے کا کمانا، تجارت کا کرنا، کسی بھی انداز میں، ریئل اسٹیٹ کے ذریعے ہو، دکان کے ذریعے ہو، اور کوئی طریقہ ہو، لیکن اس میں غفلت کی وہ زندگی نہ ہو جس میں وہ بھول جائے کہ اس کا حق کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے سلسلے میں ہماری گرفت کیا ہے، ہم اس سلسلے میں منمانی کریں اور کسی سے نہ پوچھیں، کسی عالم سے رجوع نہ کریں تو غلطی کا امکان رہے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو مسابقہ کرو، اس میں کمائی میں بھی مسابقہ کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مسابقہ کرو، دوڑ لگاؤ، ریس کرو، لیکن پیش نظر کیا ہو؟ اللہ کی مغفرت و رضوان اس سے حاصل ہو، اللہ کی مغفرت و رضوان حاصل ہو۔ آج ہمارے درمیان، ہمارے سماج کے اندر حلال و حرام کی تمیز اٹھتی چلی جا رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ دکان کھول کر کے سن لیجئے، اللہ کے گھر میں اس کی عزت کی قسم کھا کر کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر حرام کا نقطہ لقمہ ہمارے پیٹ میں پہنچے گا تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، یاد رکھیے ہمارا حج قبول نہیں ہوگا۔ لہذا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا، کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ اس لیے کہ ہم آپ کہاں قبول کرتے ہیں۔ آج آم خوب آ رہا ہے، آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آپ جاتے ہیں آم خریدنے کے لیے تو اگر داغی آم ہے تو آپ لیتے ہیں؟ نہیں لیتے ہیں۔ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ داغی اچھا نہیں ہے۔ تو داغی آم ہم نہ لیں، پچکا ہوا سیب ہم نہ خریدیں، ٹوٹے ہوئے انگور کو کھا لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کو جو داغی ہیں، ان حرام حلال حرام لقموں کے ذریعے داغ اس میں آ گیا ہے، اللہ قبول فرمائے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے سارے انبیاء علیہم السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ اے رسولوں، اے انبیاء کی ذات، کھاؤ پاکیزہ رزق پھر تم عمل صالح کرو۔ تو پاکیزہ رزق کے ساتھ عمل صالح کا جوڑ، عمل صالح کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر پاکیزہ رزق نہیں، حلال و طیب نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے سب سے بڑی اس کے لیے نحوست کی بات یہ ہوگی کہ اس کا عمل صالح قبول نہیں کیا جائے گا، عمل صالح کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، طبیعت نہیں اس کی لگے گی۔ لہذا حلال کمائی کی طرف فکر کرنی چاہیے، خوب کمائیے۔ دنیا میں کمانے سے شریعت نے نہیں روکا ہے، اسی لیے میں نے یہ دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، انہوں نے دنیا کو کمایا ہے، تجارت بڑی سے بڑی تجارت کی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے وہ آخرت سے غافل نہیں رہے ہیں، جو آخرت آنے والی ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے ہمیں زندگی دی، حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کے داہنی طرف ہاتھ پھیرا تو ساری نیک روحیں آ گئیں، اور بائیں طرف ہاتھ پھیرا تو ساری بد روحیں آ گئیں، لیکن دونوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں یہ کہا تھا الست بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سارے ارواح نے، ساری روحوں نے یہ ایک زبان ہو کر کہتا قالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہی آپ ہی۔ عالم ارواح کی زندگی قائم رہی، یہ تھوڑی سی زندگی ہم کو ملی ہے, اس کے بعد عالم آخرت کی زندگی لا زوال لا محدود ہے, اس کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام.